کی بارگاہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدرسن کے ناظرین، پروگرام دارالفتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ. اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ہمارے مہمان آج کے مفتی محمد حسن نتاری صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید.
جزاک اللہ.
کیسے ہیں؟
الحمدللہ رب
العالمین. ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں اور بڑھتے ہیں ہم ناظرین کے ان سوالات کی طرف.
میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، کیا عورت پرفیوم لگا کر نماز پڑھ سکتی ہے؟
پرفیوم لگا کر عورت، مرد کے لیے بھی بتا دیجیے گا پرفیوم لگانے کا حکم کیا ہے، اور ساتھ یہ بھی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے لیے حکم یہ کہ خذو زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر نماز کے وقت زینت کو اختیار کریں. تو خوشبو بھی یہ زینت میں سے ہی آتی ہے، البتہ ظاہر ہے کہ اس میں زینت وہی اختیار کی جائے گی کہ جو شریعت کے دائرے کے اندر آئے گی، شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت دی ہوگی. اگر تو شریعت مطہرہ کے خلاف وہاں پر معاملہ ہوگا تو ایسی زینت یہ مطلوب اور مرغوب نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے کہ ایسی زینت کو اختیار کیا جائے. تو خوشبو اگر عورت لگا رہی ہے نماز سے پہلے، تو وہ خوشبو ہونی چاہیے کہ جس کے لگانے کی شریعت مطہرہ نے اس کو اجازت دی ہے، یعنی وہ خوشبو ایسی ہو کہ جس کے نشان بھلے نظر آئیں لیکن وہ خوشبو دوسروں تک پہنچنی نہیں چاہیے. اس کی اپنی ذات کو اس کی خوشبو آئے، یا اس مقام پر محارم ہے، اس کے شوہر موجود ہے، وہاں تک اس کی خوشبو پہنچ رہی ہے تو ٹھیک، لیکن ایسی خوشبو لگانا اور ایسے مقام پر لگانا کہ جو اس کی خوشبو غیر محرم تک پہنچے، اس کی اسے اجازت نہیں ہے. لہذا جہاں نماز پڑھ رہی ہے اس مقام کو دیکھ لے، اور خوشبو کیسی لگا رہی ہے اس کو دیکھ لے، تو اس صورت میں اسے لگانے کی اجازت ہوگی. اگر کسی نامحرم تک اس کی خوشبو نہیں پہنچتی تو ایسی خوشبو لگانا اس کا درست، اور نماز کے وقت میں ایسی خوشبو لگا کے نماز پڑھنا اس کے لیے محبوب اور اچھا ہوگا. ایسے مقام پر ہے کہ جہاں نامحرم تک اس کی خوشبو پہنچے گی تو پھر ایسی خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہوگی، اور نہ ہی اس کے ساتھ نماز پڑھے گی وہ. اچھا، مرد ہے تو مرد کے لیے تو حکم یہ ہے کہ خوشبو ایسی ہو کہ جس کی خوشبو پھیلے، نشانات بھرے، اس کی نظر نہ آئیں. تو اب نماز کے لیے بندہ جائے تو اس کے لیے مستحب ہے، بہتر ہے کہ وہ خوشبو کا استعمال کرے، اور اس میں اچھی نیت یہی رکھے کہ اللہ پاک کی عبادت کے لیے جا رہا ہوں تو اس کا اہتمام کر رہا ہوں، قرآن کا جو حکم ہے خذو زینتکم عند کل مسجد اس پر عمل کر رہا ہوں، اور اس کے ذریعے سے میں مسلمانوں کو راحت دوں گا. ایسی خوشبو استعمال کریں کہ جس سے لوگوں کو فرحت اور خوشی سی محسوس ہو، ان کو مزہ آئے، لطف آئے اس کے اندر، اور بالفرض گرمی ہے یا ویسے ہی پسینہ وغیرہ آتا ہے، اس کی بو ہوتی ہے، تو کسی کو تکلیف نہ پہنچے اس لیے یہ خوشبو لگا رہا ہوں، اور تاکہ لوگوں کو میں اذیت سے، تکلیف سے بچا سکوں. تو ان اچھی نیتوں کے ساتھ جب وہ خوشبو کو استعمال کرے گا تو یہ خوشبو اس کے لیے باعث ثواب ہوگی.
ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو خاص نماز کے لیے مسئلہ بیان ہوا ہے. خواتین اگر گھروں سے باہر جانا ہے، کہیں بھی جانا ہے، تو اس میں آپ کیا کہیں گے؟
حکم یہی ہے، یعنی جو خوشبو کا حکم بیان کیا گیا وہ یہی ہے کہ عورتوں کو وہ خوشبو استعمال کرنی ہے کہ جس کی خوشبو پھیلے نہیں، یعنی جس کی خوشبو نامحرم تک نہ پہنچے. حدیث پاک میں اس سے منع کیا گیا ہے. تو خوشبو وہ استعمال کریں، چاہے آپ گھر کے اندر ہوں چاہے گھر کے باہر ہوں، کہ نامحرم تک آپ کی خوشبو نہیں پہنچنی چاہیے.
بعض اس کی سخت وعیدیں بیان کی کہ بالکل باہر خواتین جاتی ہیں،
بالکل یعنی حدیثوں کے اندر سخت وعیدیں آئیں، اور زنا کی دعوت دینے والوں تک کی وعیدیں اس کے اوپر آئی ہیں. تو اس لیے ایسی خوشبو کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے.
एक मैसेज है, सवाल है कि क्या इस्लामी बहनें सफ़ेद कपड़े पहन सकती हैं? आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि ये कफन की अलामत है, तो ख़वातीन को नहीं पहनने चाहिए।
ऐसा कुछ नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बहुत सारी सुन्नतें वो हैं कि जिसमें मर्द और औरत दोनों शामिल हैं, यानी ऐसा नहीं है कि औरत के लिए उसका कोई अलग हुक्म हो, मर्द के लिए उसका कोई अलग हुक्म हो। बहुत सारी सुन्नतें वो होती हैं कि मर्दों के साथ खास होती हैं, औरतों के लिए उसका हुक्म नहीं होता। तो जो सफ़ेद लिबास है वो कोई ऐसी सुन्नत मुबारक नहीं कि जो मर्दों के साथ खास हो, औरतों के लिए भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने का मौका मौजूद है कि वो इस नीयत के साथ सफ़ेद लिबास पहने कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये सफ़ेद रंग पसंद था, सफ़ेद लिबास पसंद था, आपने इसकी तरगीब भी दिलाई है। बल्कि हदीस पाक में तो ये मौजूद है ना कि सफ़ेद कपड़ों के हवाले से पसंद फरमाया उसको, और साथ ही ये फरमाया कि अपने मुर्दों को सफ़ेद कपड़ों के अंदर कफन दो। तो वो तो मर्द औरत सबको सफ़ेद कपड़ा ही दिया जाता है,
आम तौर पर
यही दिया जाता है। तो जब वहाँ कोई तख़सीस अलग से नहीं तो यहाँ पर भी कोई हर्ज नहीं है। हाँ, एक अलग बात है कि मर्दों के मुकाबले में औरतों के जो लिबास हैं उसके कलर के अंदर उनको ज़्यादा शरीयत ने इस बात की इजाज़त दी है, यानी जैसे मर्द के लिए ऐसे भड़कीले लिबास पहनना कि जो चमक दमक वाले हों, और तो वो उससे मना किया गया,
और यही कहा कि ये औरतों के लिए
हैं, तो उनको पहनने की इजाज़त दी गई। ज़ाफ़रान के साथ रंगे हुए बास कपड़े जो होते हैं उसको मर्दों को मना किया गया, लेकिन औरतों को उसकी इजाज़त दी गई। सुर्ख लिबास के हवाले से सही कौल यही है कि पहनने की इजाज़त है जबकि ज़ाफ़रान वगैरह से रंगा हुआ ना हो, लेकिन औरतों को उसकी इजाज़त दी गई। तो औरतों के लिए वसअत है इस हवाले से कि वो इस तरह के कलर पहन सकती हैं। तो अगर अच्छी नीयत के साथ दूसरा कोई कलर पहनेंगी, जैसे शोहर वाली हैं, शादी वाली हैं, तो शोहर को खुश करने के लिए इस तरह का कोई लिबास पहनती है तो इंशाल्लाह उस पर सवाब भी मिलेगा।
ठीक है, बाकी ये जो लोग समझते हैं तो गलत है कि यानी ये मुतलकन पहन ही नहीं सकती सब।
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं।
तो मदारिस के अंदर जो लिल बिनात के भी हमारे जामतुल मदीना लिल बिनात हैं तो यूनिफॉर्म ही सफ़ेद,
यूनिफॉर्म सफ़ेद है। इस तरह अगर चाहिए कि एहराम औरतों के लिए मखसूस नहीं है,
ठीक,
जैसे मर्द दो चादरें पहनते हैं, औरतें अपना आम लिबास उसमें पहन सकती हैं, लेकिन बहुत सारी ख्वातीन हैं और बहुत सारे पूरे पूरे इनके ग्रुप होते हैं, इलाके होते हैं, जिनके अंदर मारूफ होता है कि वो सफ़ेद लिबास पहनकर
सफ़ेद लिबास
में एहराम पहनती हैं ख्वातीन, तो कोई इसके अंदर ममानत नहीं है, सफ़ेद लिबास वो पहन सकती है।
यानी सफ़ेद लिबास को ही बतौर एहराम, उनका एहराम वही है, उनका तो कोई उस तरह अलग से कपड़े नहीं है।
औरतों के लिए तो है ही नहीं ना अलग से, लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जैसे वो कोई भी कपड़े पहन लेती हैं आमतौर पे, जैसे पाकिस्तान से अगर कोई ग्रुप वगैरह नहीं जा रहा, ये ग्रुप में जा भी रही हैं तो हर ग्रुप वाला इसका एहतमाम नहीं करता कि औरतें एक साथ कपड़े पहने, लेकिन दीगर ममालिक से हमने वहाँ पे देखा है कि पूरे पूरे ग्रुप एक साथ आते हैं तो उनके लिबास यकसा होते हैं,
एक ही जैसे
होते हैं। तो इसी तरह वो सफ़ेद लिबास भी बहुत सौ के होते हैं, इस तरह के एक जैसे कपड़े पहने हुए।
ठीक जी, मजीद सवाल।
मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है कि जो बच्चों की वीडियो होती है इसका क्या शरई हुक्म होता है? अगर पैसे संभाल के रखेंगे तो उसकी जो करेंसी की वैल्यू और डी वैल्यू हो जाती है, किन चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं? उसका जवाब इरशाद फरमा दीजिएगा
जी।
देखिए, उसको बच्चे की जो रकम है उसकी ईदी वगैरह, वो बच्चे ही की मिल्क है, और जहाँ तक रहा तो ये एक अंदेशा ये अगरचे कि हमारे मुल्क के अंदर ये हो रहा है बकसरत, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि करेंसी डी वैल्यू ही हो, बाज़ औक़ात वैल्यू बढ़ भी जाती है, रखी हुई रकम और उसकी वैल्यू बढ़ गई। हाँ, इसको किसी ऐसे काम के अंदर अगर बाप इस्तेमाल करता है कि जिसके अंदर बच्चे का फ़ायदा है, तो फ़ायदे वाले काम के अंदर जिसमें नुकसान का पहलू ना हो उसमें इस्तेमाल कर सकता है। जैसे इसके प्राइस बॉन्ड लेके रख लिए,
ठीक,
तो इसमें कोई मसला नहीं है कि ऐसी चीज़ें लेके वो रख सकता है।
सारी बच्चों की ईदी बच्चों की मिल्कियत होती है, या
वो फर्क की तफसील है उसके अंदर? ईदी देखें, ईदी तो आमतौर पे इतनी ही दी जाती है कि जो बच्चों के लिए होती है, यानी बच्चा ऐसा है कि ईदी खर्च करने वाला है 5, 6, 7, 8 साल का, तो उसकी उम्र के अतबार से रकम दी जाती है। हाँ, बहुत बड़ी रकम उसे दी गई जिसकी दिए जाने से पता चल रहा है कि ये रकम देना बच्चे को मकसद नहीं है बल्कि इसके माँ बाप में से किसी एक को देना ये मकसद है। तो फिर इस सूरत में जिसके लिए देना जाहिर होगा उस मकाम पर वो उसी की मिल्क होगी। बाप के लिए देना, जैसे बाप के रिश्तेदारों की तरफ से दिया गया, बाप के दोस्तों की तरफ से दिया गया, या वालदा के जो है वो घर वालों की तरफ से दिया, या सहेलियों ने दिया, जिससे पता चल रहा है कि यहाँ पर बच्चे को देना मकसद नहीं है बल्कि इसकी माँ या इसके बाप को देना मकसद है, तो फिर वो इस सूरत में माँ या बाप की कहलाएगी।
ठीक है, मसीह स्वाम।
प्यारे मुफ्ती साहब, आप इरशाद फरमा दीजिए, मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए।
माशाल्लाह माशाल्लाह। कहा जो होता है यानी बुलंद आवाज से हंसना, इतनी आवाज से हंसना कि दूसरों तक भी इसकी आवाज पहुंच जाए, तो इससे अगर नमाज के अलावा में कोई इस तरह हंसा है तो वजू तो नहीं टूटेगा। और अलबत्ता बेहतर यह है कि बंदा वजू कर ले, लेकिन वजू टूटेगा नहीं। हाँ, अगर ऐसी नमाज के अंदर कहका लगाया कि जिसमें जो रुकू और सजदे वाली नमाज है और बंदा जागता हुआ आकिल है, इस हालत के अंदर वो यानी अकल वाला है, उसकी अकल भी सलामत है और साथ ही वो जाग भी रहा है, जागती हालत के अंदर उसने ऐसी नमाज के अंदर के जिसमें रुकू भी है सजदा भी है वहाँ पर इतनी बुलंद आवाज़ से वो हंसा है, तो फिर इस सूरत में उसका वजू भी टूटेगा और ज़ाहिर है कि फिर नमाज भी टूट जाएगी। बाकी इसके अलावा किसी सूरत में कहका लगाने से वजू नहीं टूटता। अलबत्ता उसके बाद कर लेना ये बेहतर होता है, अच्छा होता है, लेकिन वजू टूटता नहीं,
वजू टूटता नहीं है इसमें। ठीक है, एक सवाल है कि क्या कोई खातून अपने भाई से अपने बालों की कटिंग करवा सकती है जबकि बहुत नीचे से कुछ बाल कट करवाने हों?
ठीक है, देखिए अगर शरीयत के जो शरीयत मुतहरा ने इजाज़त दी है जितनी औरत को बाल कटवाने की कि इतने बाल वो कटवा सकती है, तो फिर इस सूरत में जैसे भाई एक्सपर्ट इस काम के अंदर कि वो बाल की कटिंग करता है अच्छे तरीके से, तो कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर। कोई फितना अलग से वाक्य होता हो तो एक अलग बात है, वरना अगर भाई कटिंग कर देता है सर के बालों की उसके और शरीयत के दायरे के अंदर उसके बाल की कटिंग हो रही है, यानी ऐसे नहीं है कि जो फांसी का फाजरा औरतों वाले बना ले या कंधे से ऊपर उसके बाल कर दे, तो वैसे ही काट लेता है, तो फिर इस सूरत में कोई हर्ज नहीं है।
ठीक है, अच्छी तरह जो उमरा करने जाते हैं अब वहाँ पर भी जो तकसीर है तो खवातीन के क्या मर्द तकसीर इस तरह यानी शोहर हैं या भाई हैं तो और अभी तक उनका अपना हलक नहीं हुआ तो क्या तकसीर हो सकती है?
अगर तो एहराम खोलने का वक्त है कि एहराम खोलना है, मुहरिम ने अपना खोलना है, सामने वाले का भी एहराम खोलने का वक्त है, इस मौके पर अगर तकसीर करते हैं तो ये जायज है।
मतलब तवाफ और सही
कर ली और अब इरादा है ज़ाहिर है एहराम से निकलना है, अब एहराम से निकलने का जो काम है वो हलक या तकसीर के जरिए होगा, तो इस मौके पर अगर वो तकसीर करते हैं या हलक ही कर लेता है कि कोई अपने उस तरह लेकर गया हुआ है और वो अपने साथी का हलक कर रहा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं कर सकते।
आम तौर पे जो उमरा करने वाले हैं तो वो इस तरह कर रहे होते हैं,
बिल्कुल कर रहे होते हैं,
यानी ये जरूरी नहीं कि पहले वो अपना करवाए और हलक और फिर किसी और
नहीं, ऐसा जब खोलने का वक्त आ गया तो फिर सूरत में वो दूसरे का भी कर सकते।
ठीक है, लेकिन अगर किसी ने अभी तक तवाफ नहीं किया हुआ या सही नहीं की अब नहीं कर दी,
नहीं फिर नहीं कर सकते,
फिर नहीं कर सकते। ठीक है, एक सवाल है कि अगर कुरान पाक की तिलावत के दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी आ जाए तो दुरूद पाक और अंगूठे चूमने का क्या होगा?
कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो तिलावत है वो इसमें एक तो कमी ज्यादती कोई नहीं हो सकती, जैसा कुरान पाक में मौजूद है वैसा ही हमने पढ़ना है, और दूसरा कुरान मजीद फुरकान हमीद किए अगर कुछ सुन रहा है तो उसके अपने आदाब अलग होते हैं। बहरहाल कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत के दौरान अगर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नामे नामी आया है तो ना उसमें दुरूद पाक पढ़ेंगे और ना ही अंगूठों को चूमेंगे, और इसी तरह जो सुनने के लिए हाजिर हुए हैं जो सुन रहे हैं कुरान मजीद फुरकान हमीद तो उस वक्त अगर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नामे नामी आता है तो उन्होंने भी दुरूद पाक भी नहीं पढ़ना और अंगूठे भी नहीं चूमने। हाँ, बाद में वो दुरूद पाक पढ़ लें लेकिन उस वक्त कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत के वक्त में खामोशी के साथ उसकी समाअत करेंगे, सुनेंगे उसको, उस वक्त दुरूद पाक नहीं पढ़ेंगे।
ठीक है, एक
गुलाम अर्ज कर रहा हूँ जिला बहावलनगर मंडी मदरसा से, मुझे ये सवाल है पूछना है फजर की नमाज की सुनतें जो है फजर की नमाज से पहले या बाद कितनी देर के बाद अदा करनी चाहिए?
ठीक, मजीद सवाल।
मुझे सबसे ये सवाल है कि अगर सुन्नत मौकदा या गैर मौकदा में इसमें चौथी रक्त में सूरह फातिहा के बाद सूरत पढ़ना भूल जाए और रुकू में चले जाए आप क्या करना चाहिए?
जी, सुन्नत फजर पहले या बाद में कितनी देर?
सुन्नत फजर जब फजर का वक्त शुरू हो गया तो उसके बाद से पढ़ सकते हैं और फर्ज के अदा करने से पहले पहले इसे पढ़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बगैर किसी वजह के सुन्नत फजर छोड़ दें और फर्ज अदा करें, इसकी इजाज़त नहीं है। اگر کسی کے سنت فجر چھوٹ گئی یا اس نے نعوذ باللہ جان بوجھ کر چھوڑ دی تو اس صورت میں فجر کے فرضوں کے بعد تو اسے ادا نہیں کریں گے، جب سورج طلوع ہو جائے تو اس کے 20 منٹ کے بعد اب زہوہ کبریٰ جس کو ہمارے یہاں زوال کا وقت کہا جاتا ہے اس سے پہلے پہلے کے وقت تک آپ اسے پڑھ لیں، اسے پڑھنے کی اجازت ہے، بہتر ہے کہ اسے پڑھ لیا جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ فجر کے 2 فرض پڑھ لیے اور اب آپ چاہیں کہ 2 سنتیں آپ ادا کر لیں، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اب انتظار کرنا پڑے گا کہ سورج طلوع ہو جائے، اس کے 20 منٹ کے بعد پھر آپ نے ادا کر لیں۔
ٹھیک ہے، یعنی بہت سے لوگ جو اسی وقت شروع ہو جاتے ہیں
یہ غلط ہے،
تھوڑی سی پیچھے چلے جاتے ہیں 2 صفحے چینج کی اور وہاں جا کر پڑھتے ہیں تو یہ جائز
نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، سنتوں میں اگر کوئی تیسری رکعت میں سورت ملانا بھول گیا،
سنت موقعہ ہوں یا غیر موقعہ ہوں یا نوافل ہوں یا جو ہے وہ جیسے وتر ہے مثال کے طور پر وہ پڑھ رہا ہے، تو فرض کی جو آخری 2 رکعتیں ہیں اس کے علاوہ تمام رکعتوں میں سورت الفاتحہ کے بعد سورت ملانا یہ واجب ہوتا ہے۔ تو سنت موقعہ اور غیر موقعہ کی آخری 2 رکعتوں کے اندر بھی سورت کا ملانا یہ واجب ہوا، ضروری ہوا۔ اب اگر کوئی رکوع کے اندر چلا گیا بھول سے اور اسے یاد آیا کہ میں تو سورت چھوڑ کر آ گیا ہوں
رکوع میں ہی
یا سجدے میں جانے سے پہلے پہلے اسے یاد آ گیا کہ میں نے سورت نہیں ملائی، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ لوٹ کر آئے گا، واپس آئے گا، سورت ملائے گا، پھر اس کے بعد دوبارہ رکوع کرے گا اور آخر میں پھر اس نے سجدہ صاف یہ کرنا ہے۔ یعنی یہ مسئلہ پہلے سمجھ لیں کہ جن رکعتوں کے اندر سورت کا ملانا ضروری ہے، جب آپ نے اسے چھوڑ دیا، رکوع میں چلے گئے، آپ کو یاد آیا، تو سجدے میں جانے سے پہلے پہلے یاد آ گیا کہ مجھ سے سورت چھوٹ گئی ہے، تو پھر آپ نے لوٹ کر آنا ہے، اس کو ادا کرنا ہے اور آخر میں سجدہ صاف کرنا ہے۔ اگر آپ لوٹ کر نہیں آئے اور آپ نے سورت نہیں پڑھی، آپ نے رکعت نماز مکمل کر لی، تو اب بھلیا سجدہ صاف کرتے رہیں، آپ کی نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی، آپ
واجب الادا
نماز ہو جائے گی آپ کی۔ اب یہاں پہ جو شبہ عمومی طور پہ لوگوں کو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ رکوع فرض ہے اور یہ قرآت جو ہے وہ واجب ہے، تو لوٹنے کا حکم کیوں ہے؟
ٹھیک،
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآت جو فی نفسی ہی ہے یہ فرض ہے، جتنی بھی قرآت کی جائے گی اس سے فرضیت ہی ادا ہوتی ہے، یعنی چونکہ ایک آیت کا پڑھنا یہ فرض قرار دیا گیا ہے، تو اب جو سورت الفاتحہ ہے اس کی ایک ایک آیت یہ واجب ہے، یعنی پوری سورت الفاتحہ اس کی ایک ایک آیت واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص قل ہو اللہ احد پڑھ لیتا ہے تو اس سے بھی اس کا فرض ادا ہو جائے گا، تو اب یہ جو لوٹ کر آ رہا ہے اور یہ جو قراءت کرے گا یہ فرض کے حکم کے اندر ہی ہے، تو یوں اس کا لوٹنا یہ جائز ہے کہ یہاں یہ لوٹ سکتا ہے، اور بلکہ ضروری ہوگا کہ اس کو یہ لوٹ کر آئے گا اور قراءت کرے گا اور آخر کے اندر سجدہ صاف کرے گا۔
تو یہ اس صورت میں کہ جب اسے یاد بھی آ گیا،
جی
یعنی اگر یاد ہی نہیں آیا تو پھر سجدہ صاف کافی ہو
جائے گا، کافی ہو جائے گا سجدہ۔
اگر بعد میں یاد آیا، یعنی ایک رکعت ظاہر ہے اس نے پڑھ لی،
سجدہ کر لیا، تو سجدے کے بعد اب نہیں لوٹے گا وہ،
ٹھیک ہے،
قومے میں موجود ہے تو لوٹ جائے، سجدہ ہو گیا تو اب نہیں لوٹے گا۔
اچھا، رکوع میں جب واپسی آپ کہہ رہے ہیں تو پھر رکوع دوبارہ کرنا ہو؟
رکوع تو دوبارہ کرنا، بیان کیا نا میں نے کہا رکوع کرنا پڑے گا دوبارہ،
اس کو پھر دوبارہ رکوع کرے گا اور پھر اپنی آخر میں سجدہ صاف کر کے نماز کو مکمل کرنا ہے۔ جی، کچھ ویڈیو سوال ہے۔
جماعت کے فوراً بعد بلند آواز سے ذکر کرنا کیسا ہے؟
جی، یہاں دیکھیں دو طرح کی سوچ ہیں، دو طرح کے خیالات ہیں۔ بعض لوگ تو وہ ہیں کہ مطلقاً بلند آواز سے ذکر کرنے کو منع ہی کرتے ہیں کہ بلند آواز سے ذکر کیا ہی نہیں جائے گا، تو یہ سوچ اور یہ فکر بھی غلط ہے کہ احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نماز کے بعد جو ذکر ہوتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کیا کرتے تھے، تو میں گھر میں اس بات کو جان لیتا تھا کہ نماز پوری ہو چکی ہے۔ وہ چھوٹے تھے تو گھر میں ہوتے تھے، تو اس لیے ان کو پتہ چل جاتا تھا۔ تو یوں ذکر کرنے کا ثبوت تو احادیث صحیحہ سے موجود ہے، اور بعض لوگ پھر اس میں غلو کرتے ہیں اور وہ اتنا بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دوسروں کی نماز کے اندر تشویش پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کو جہر مفرد کہتے ہیں، یعنی ایسا جہر کہ جو حد سے بڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی نماز کے اندر خلل واقع ہوتا ہے۔ تو اس لیے ذکر کر سکتے ہیں، ذکر کیا بھی جائے گا، لیکن ایسی بلند آواز نہ ہو کہ جس کی وجہ سے پیچھے نماز پڑھنے والی اپنی نماز یہ بھول جائیں اور وہ نماز ہی مکمل نہ کر سکیں۔ تو اس حالت کو دیکھ کر ہی اتنی آواز سے ذکر کیا جائے کہ جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ذکر بھی ہو اور دوسروں کی نماز کے اندر تشویش بھی پیدا نہیں ہونی چاہیے.
اور اگر ہم نارمل انداز سے کریں گے تو اس میں تشویش نہیں ہوتی؟
نہیں ہوتی.
اگر نارمل
آواز کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے, بولنے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے, چھینک کے بولیں گے, ایسی آواز کے ساتھ بولیں گے کہ جس میں جو دوسرے کو گھبرا دینا گھبرا دیں جس کے ذریعے دوسروں کو, تو اس کو تشویش پیدا ہوگی, ورنہ نارمل آواز کے اندر کسی کو تشویش نہیں ہوگی.
نارمل کتنی ہونی چاہیے مثلا؟
اب یہ تو اکیلا بندہ کرے گا تو ظاہر ہے جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ,
اب آپ کی آواز مجھ تک پہنچی
ہے, کوئی پریشانی نہیں ہوگی.
کچھ اس میں پریشانی
اس میں ہوتا یہ کہ بعض اوقات وہ جب کورس کی صورت میں ہوتا ہے نا, سب مل کے ایک ساتھ جو پورا ذکر کر رہے ہوتے ہیں وہ پھر گونج پیدا ہوتی ہے,
وہ زیادہ ہوتا ہے,
وہ زیادہ ہوتی ہے,
وہ زیادہ ہوتا ہے,
تو اس میں احتیاط برتنی چاہیے.
اچھا, ان میں پھر اس میں بھی بطور خاص جب تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہے تو اس میں بھی بعض تو بالکل ایک نارمل انداز سے ہیں, حالانکہ وہ پڑھنی چاہیے, بعض اس میں عادت ہوتی ہے کہ وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں, وہ خاموشی اختیار کیے ہوتے ہیں جبکہ
وہ واجب
ہیں, جبکہ وہ واجب ہیں,
واجب اس کو پڑھنا, تو اس کو پڑھیں گے لیکن آواز اتنی ہی رکھیں گے اس میں بھی کہ پیچھے نماز پڑھنے والوں کو تشویش نہ ہو.
ٹھیک ہے, سوال ہے ایس ایم ایس میں اور آپ کا فیوریٹ موضوع ہے, تعویذ ثابت نہیں ہے, غوث پاک نے بھی کوئی تعویذ نہیں دیا, دم ثابت ہے دم کریں, تعویذ ثابت نہیں.
فیوریٹ موضوع بہرحال, تو میں بہرحال تعویذ
کافی ماشاء اللہ آپ نے دلائل بھی دیے ہوئے ہیں اور سوشل میڈیا پہ اپلوڈ بھی ہیں.
ہاں, 19 منٹ کا پورا ایک کلپ ہے اور تفصیل کے ساتھ اس پہ گفتگو کی ہوئی ہے. بہرحال میں تعویذ وغیرہ مجھے بنانا نہیں آتا, میں دیتا بھی نہیں ہوں.
اب پہن علماء تو دلائل ہی دیتے ہیں نا, اس کے بات کر رہا ہوں.
تعویذ دیکھیں بنیادی اعتبار سے اس کا ثبوت حدیث پاک میں بھی موجود ہے اور اکابر جو تابعین ہیں ان کے اور صحابہ اکرام علیہ مدوان کے عمل سے بھی ثابت ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ بندہ جو عقائد و نظریات ہے اس میں جب ایک طرف کی دلیل کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے تو نتیجہ بہکنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا, وہ راستے سے ہٹ جاتا ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے. اور اس کی بہت ساری مثالیں قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں. اب کسی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فقط یہ دیکھا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ, آپ فرمائیے کہ مجھے اللہ کافی ہے, وہ کہتا رہا کہ بھائی اللہ ہی کافی ہے, اللہ کے علاوہ کوئی کفایت کرنے والا نہیں ہے. دوسرے نے کسی اور مقام پہ یہ دیکھ لیا کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین, اے نبی آپ کو اللہ بھی کافی ہے اور جو آپ مومنین آپ کی پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی آپ کو کافی ہیں. ایک تفسیر کے مطابق یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مراد ہے, تو اللہ بھی کافی مومن بھی کافی, یہ دونوں مقام پر یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے. تو اب ایک وہ آیت دیکھ لے اور دوسرا یہ آیت دیکھ لے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ پریشان ہو جائے گا. جب دونوں آیتوں کو ملا کے دیکھا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ جہاں پر اللہ پاک کے کافی ہونے کی بات ہو رہی ہے وہ اس کے حقیقی طور پہ کافی ہونے کی بات ہو رہی ہے.
ٹھیک,
وہی بندوں کا کارساز ہے, وہی بندوں کے کام بنانے والا ہے, اس کے اذن اور اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. دوسرا کوئی کفایت کرنے والا ہے, دوسرا کوئی اس کے لیے کافی ہو رہا ہے, وہ اس کا کارساز بن رہا ہے, تو وہ اللہ جل شانہ کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ بن رہا ہے. کسی نے پڑھ لیا اللہ پاک کے پاس ہی علم ہے تو اس نے یہ کہا کہ اب کسی دوسرے کو غیب کا علم ہو ہی نہیں سکتا, غیب کا علم اللہ ہی جانتا ہے. تو اب دوسرے نے یہ پڑھ لیا کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کے اوپر مطلع کریں, لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے. اب وہ یہ آیت پڑھ کے نظریہ یہ رکھتا ہے کہ غیب کا علم اللہ پاک نے رسولوں کو دیا اور وما ہوا علی الغیب بضنین, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے پہ بخیل نہیں ہے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول, کہ غیب کا جاننے والا وہ اپنے غیب کو کسی ایک پر ظاہر نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے جس کو پسند کرتا ہے, یعنی ان کو عطا فرما دیتا ہے اللہ پاک. تو اب دونوں طرح کی آیتوں کو ملا کے جب نتیجہ دیکھیں گے تو وہ یہی نکلے گا کہ اللہ پاک ہی حقیقی علم رکھنے والا ہے, اسی کے پاس علم ہے, کسی دوسرے کے پاس حقیقی طور پہ علم نہیں. ہاں وہ علیم و خبیر بھی ہے اور علیم اور خبر دینے والا بھی ہے,
ٹھیک,
وہ عطا بھی فرماتا ہے. تو اللہ پاک نے حقیقی علم اللہ کے پاس ہے لیکن وہ اپنے انبیاء میں سے جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے, اپنے چنے ہوئے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے, اس کی مرضی ہے. کسی نے پڑھ لیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اولیاء سے مدد مانگ ہی نہیں سکتے. کسی نے پڑھ لیا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو عالمین کو پالنے والا ہے، اب کیا وہ یہ نظریہ بنا لے گا کہ تعریف صرف اللہ ہی کی ہو سکتی دوسرے کی نہیں ہو سکتی؟ تو وہ یہاں پہ یہ دلائل دینے لگے گا نہیں کہ دوسروں کی تعریف بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کو تعریف کے لائق بنانے والی ذات اللہ پاک
اللہ پاک
کی. تو اسی طرح یا کنستعین کے اندر جب ہم آئیں گے تو وہاں پر بھی دیگر آیات کی روشنی کے اندر نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ پاک کی دیوی مدد سے یہ لوگ مدد کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارے مددگار اللہ اور اس کے رسول ہیں، ہوا مولا ہوا جبریل و صالح المؤمنین، کہ اللہ پاک مددگار ہے، جبریل مددگار ہے، نیک مومن مددگار ہیں. تو دونوں طرح کے جب آیات کو سامنے رکھیں گے تو معنی بالکل واضح ہو جائے گا کہ حقیقی مدد اللہ پاک کی طرف سے ہے، اور جو بندے مدد کرتے ہیں وہ اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت سے مدد کرتے ہیں. تو اس طرح کی مثالیں بہت ساری یہ موجود ہیں
قرآن پاک میں
موجود ہیں. تو اسی طرح احادیث طیبہ کے اندر بھی دونوں طرح کی روایتیں تعویذ کے حوالے سے موجود ہیں.
ٹھیک،
بعض جو تعویذ تھے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ من علقت تمیمت فقد اشرکا، کہ جس نے تعویذ کو لٹکایا اس نے شرک کیا، منع کیا تعویذ لٹکانے سے. جبکہ دوسری طرف جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمات سکھائے، تو حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے بالغ بچوں کو وہ کلمات سکھاتے تھے اور نابالغ بچوں کو لکھ کر ان کے گلے میں لٹکا دیا کرتے تھے. تو جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، اس کا مطلب ہے کہ وہ تعویذ کہ جس کے اندر شرکیہ کلمات ہوں، وہ تعویذ کہ جس میں تعویذ کو مؤثر حقیقی سمجھا جائے، یعنی جس کا مطلب یہ ہو کہ یہ تعویذ ہی کارگر ہے، نعوذ باللہ اللہ پاک کی طرف اس کی نظر ہی نہیں ہے کہ اللہ جل شانہ یہ اس تعویذ کے اندر تاثیر پیدا کرنے والا ہے. یہ جس کا نظریہ، یہ جس کا عقیدہ ہوگا، تو ظاہر ہے کہ اس کے شرک ہونے میں کیا شبہ ہے. یہ تو آپ دنیا کی کسی چیز کے بارے میں، دوائی ہے، کوئی پین کلر کھاتا ہے اور یہ تصور رکھیے کہ یہ پین کلر وہ ہے کہ جو مجھے شفا دینے والی ہے، کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر سے علاج کرواتا ہے، یہ نظریہ رکھے کہ یہی مجھے شفا دینے والا ہے، اللہ پاک کی اس میں قدرت کار فرما نہیں ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ شرک ہو جائے گا. کہ ایسا تصور رکھنا ہی شرک ہے. لیکن ظاہر ہے کہ کوئی مومن، کوئی مسلمان اس طرح کا تصور نہیں رکھتا. ہم یہ تو چھوٹی موٹی چیزیں، اس کو ہلانا تو دور کی بات ہے، ایک پتا بھی نہیں ہلا سکتے، بلکہ خود نہیں ہل سکتے جب تک اللہ پاک کی اجازت نہ ہو. اور ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں، نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ قوت جو دی ہے وہ اللہ جل شانہ نے دی ہے. تو جہاں منع کیا گیا تعویذ سے، اس سے مراد وہ تعویذ ہیں کہ جن کے لٹکانے میں یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ہو کہ یہی مؤثر حقیقی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ نظریہ رکھنا کہ جس کے اندر شرکیہ کلمات ہوتے ہیں، مجہول کلمات ہوتے ہیں، ناجائز جملے جس کے اندر لکھے ہوتے ہیں، وہ منع ہے. باقی اس کے علاوہ اگر جائز لکھیں تو خود صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا عمل ثابت ہے. امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اجل اساتذہ میں سے ہیں، بڑے اساتذہ میں سے ہیں، اور ان کی مشہور کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، اہل علم بخوبی اس کتاب کو جانتے ہیں. آپ نے اس میں ایک پورا چیپٹر باندھا ہے کہ جس میں ان تابعین کے فتاوی کو ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے تعویذ لٹکانے کی اجازت عطا فرمائی اور اس کو بالکل جائز انہوں نے قرار دیا، جس میں امام عامر بن شرحبیل الشعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اس طرح کے اکابر تابعین موجود ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ اس کی اجازت کے اوپر فتوی دیے ہوئے. یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ظاہر ہے کہ ہم سے زیادہ دین کو جاننے والے تھے، بالکل زمانۂ رسالت کے قریب تھے. اور یہ جو تشریحات اور یہ توضیحات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ میری جانب سے نہیں ہے. یہ تشریح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتح الباری کے اندر کی ہے، یہی تشریح امام بیحقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شعب الایمان اور سنن کبریٰ کے اندر کی ہے، اسی طرح کی تشریح جو ہے امام محی الدین بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے شرح السنہ کے اندر کی، اور انہوں نے اس میں تو باقاعدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور غالباً ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کا جو ہے ان کی طرف سے بتایا بھی کہ کچھ آیتیں یہ لکھ کر اس کو پانی اس میں ڈال کے پیا جائے تو اس سے بھی شفا حاصل ہوتی ہے. تو اس لیے جس طرح دم کرنا ثابت ہے، اسی طرح تعویذ کا لٹکانا بھی یہ ثابت ہے. دم کرتے ہوئے بھی یہی نیت ہوگی کہ درست کلمات کہے جائیں گے اور یہی تصور رکھا جائے گا کہ اللہ جل شانہ اس کے اندر شفا رکھے گا، اور اسی طرح تعویذ لٹکاتے ہوئے بھی یہی تصور ہوگا کہ حقیقی طور پر اس میں شفا دینے والا، تاثیر پیدا کرنے والا اللہ پاک ہے۔
ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بڑی اہم گفتگو اور دلائل سے کی۔ اب اس میں خاص کسی، جیسے انہوں نے میں سے ملی کا غوث پاک سے کوئی تعویذ دینا ثابت نہیں، اسی طرح کہیں گے کہ ہمیں اعظم سے تعویذ دینا ثابت کریں فلاں، ایسے مواقع پر اس طرح کی دلیل طلب کی جا سکتی ہیں؟
بے وقوفی ہے۔ اول تو اگر اسی کے برعکس وہ کہہ دے کہ بھائی اس کے خلاف بھی بتا دو کہ غوث پاک
کہ نہ دینا ثابت، نہ دینا، یہ کہاں سے آیا؟
یعنی ہر چیز کے بارے میں یہ کہنا کہ فلاں کی دلیل دی جائے تو یہ تو بے وقوفی ہوگی نا، کہ ہر چیز ان کی لکھی تھوڑی گئی کہ انہوں نے اس کام کا کہا تھا کہ یہ کر لو، یہ چھوڑ دو، یہ کر لو، یہ چھوڑ دو۔ شریعت کے عمومی احکام ہیں، شریعت کا دامن پکڑنے کی غوث پاک نے بھی حکم ارشاد فرمایا ہے، اور شریعت کا دامن پکڑنے کا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے بھی ارشاد فرمایا، تو جو شریعت کے احکام ہوں گے وہ گویا کہ ان کی طرف سے اس کی اجازت ملی ہوئی ہے۔
جی، مزید سوال رکھ لیتے ہیں۔
مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ عشاء کی نماز مکمل پڑھنا ضروری ہے یا صرف فرض پڑھنے کے بعد جو وتر بھی پڑھ لی جائے تو نماز ہو جائے گی؟
اچھا، مکمل کتنی پڑھنی ہوئی؟
اس میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو وہ ہوتی ہیں کہ جن کا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، جیسے فرض ہے، واجبات ہیں، سنت مؤکدہ ہیں، ان کو چھوڑیں گے تو ظاہر ہے کہ فرض تو ایک مرتبہ چھوڑنے کی وجہ سے ہی بندہ فاسق ہو جاتا ہے، توبہ اس پر کرنا لازم ہوتی ہے۔ اسی طرح واجب کو چھوڑنا، اس کی بھی عادت ہوگی تو کبیرہ گناہ ہو جائے گا، بندہ فاسق ہو جائے گا، ایک بار چھوڑنا بھی گناہ ہے، گناہ ہے۔ اور اسی طرح سنت موقعہ، اس کو چھوڑنا بھی برا ہے اور عادی ہو جائے گا تو یہ بھی گناہ کا کام ہے، تو لہذا ان کو تو چھوڑ نہیں سکتے، تو پڑھنا ہی ہوں گی۔ تو احناف کی اس پر دلیلیں موجود ہیں کہ وتر واجب ہیں، اور اسی طرح جو دو سنتیں پڑھی جاتی ہیں یہ سنت موقعہ ہیں، تو انہیں تو پڑھا ہی جائے گا۔ اب رہا اس کی مزید جو نوافل اور سنتیں پڑھی جاتی ہیں، جیسے عشاء سے پہلے کی چار سنتیں ہیں، اور اسی طرح عشاء کے بعد جو ہے وہ چار نفل پڑھے جاتے ہیں دو دو کر کے، تو اس میں دو باتیں عرض کروں گا کہ سنت غیر موقعہ جو عشاء سے پہلے کی چار سنتیں غیر موقعہ ہیں اور عصر سے پہلے کی چار سنتیں غیر موقعہ ہیں، ہمارے یہاں پر ایک عجب ذہن بنا ہوا ہے کہ جو ہمارے اسلاف تھے، ہمارے بزرگان دین تھے، جب وہ کسی عمل کے بارے میں سنتے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے تو ان فوری طور پر وہ اس کی طرف آگے بڑھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پر فوراً عمل کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر سیدنا عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ایک محدث کی مجلس کے اندر جایا کرتے اور ان سے احادیث طیبہ سنا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ یہ مجلس میں گئے، احادیث طیبہ سنی اور مسجد میں آ کے دو چادروں کے اندر نماز پڑھنے لگے۔
ٹھیک،
تو ان محدث صاحب کے بیٹے نے ان سے کہا کہ یہ آپ، یہ جو سیدنا عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ کیا عمرے پر جا رہے ہیں؟
یعنی احرام
پر جا رہے ہیں، دو چادریں پہن کر آ گئے ہیں؟ تو ان کے والد صاحب نے بیان کیا کہ نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ کوئی حدیثیں سنتے ہیں تو اس پر یہ عمل کرتے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنی، طریقہ سنا تو اس پر یہ عمل کرتے ہیں۔ تو اب انہوں نے، آج میں نے حدیث بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو چادروں کے اندر نماز ادا کی، تو اس وقت تک چونکہ لباس تبدیل ہو چکا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو چادریں عام طور پہ پہنی جاتی تھیں، بعد میں مختلف لباس پہنے جا رہے تھے، تو اب انہوں نے جب دو چادروں کا سنا تو وہ اسی انداز کی دو چادریں پہن کر آگے اور اس کے اندر نماز ادا کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنا رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کا انداز تھا کہ وہ سنتیں کہ جو منسوخ نہیں ہیں، وہ احادیث طیبہ کی جن منسوخ چکی، جن پر عمل منع ہو چکا، وہ ایک الگ بات ہے، باقی اس کے علاوہ جو سنتیں ہیں اس پر عمل کرنا، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار تھا کہ سنا تو اس کی طرف آگے بڑھتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہمارا عمل عجیب ہو گیا، انداز ہی عجیب ہو گیا۔ فرض ہے، واجب ہے، نہیں فرض واجب نہیں، سنت ہے نا، مسئلہ نہیں۔ یعنی ان کے نزدیک سنت کا مطلب تھا اس پر عمل کرنا، اور ہماری نزدیک سنت کا مطلب ہو گیا کہ اس کو چھوڑنا، تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بندے کو سنتیں ادا کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح جو نوافل ہیں، نوافل کے حوالے سے علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ نفل جو ہیں یہ آپ کے فرض کے لیے ایک فصیل کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک باڑ کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ کے فرض کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو چھوڑنے کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔
ٹھیک ہے، یعنی ہر چیز جہاں پہ گناہ نہ ہونا اور بات ہے، لیکن اس کی عادت اس کی نہیں ہونی۔
جی بالکل۔
ناظرین اکرام اپنے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔
رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔